لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. وقال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف جھکاؤ رکھتا ہے. واتبع سبیل من اناب الی, اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف جھکاؤ رکھتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ رکھتا ہو. بس یہ آیت دلیل ہے کہ کسی اللہ والے کی یا اس کے غلام کی صحبت اٹھانا کم سے کم واجب ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اس میں بھی یہی حکم دیا گیا, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اور جو لوگ اپنے تقوی میں سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. جو لوگ اپنے تقوی میں سچے ہیں, صادقین فی التقوی ہیں, یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ کسی کی صحبت اٹھاؤ, کسی عذاب والے کے ساتھ رہو, اس کی ایک عقلی وجہ یہ ہے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے طبیعت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ نمونے کا محتاج ہے. کسی بھی کام کو آپ لے لیجئے, کسی بھی کام کو, دنیا کا کوئی کام ہی کیوں نہ ہو, آدمی نمونے کا محتاج ہے. دفتر کا کام ہے تو کوئی کام سیکھا ہوا ہوتا ہے, اس کے ساتھ رہتا ہے, اس کی تربیت لیتا ہے, وہ بتاتا ہے ایسے فائل بنائی جاتی ہے, اس طرح ڈیٹا لکھا جاتا ہے, اس طرح کام کیا جاتا ہے, تو وہ سیکھتا ہے. کھیتی باڑی ہے, اس میں بھی کسی کی آپ کو ساتھ رہنا پڑے گا. سائیکل چلانا سیکھنا ہے, آپ کو کسی سائیکل چلانے جو سائیکل چلانا جانتا ہو اس کے ساتھ رہنا پڑے گا, اس کی تربیت میں رہنا پڑے گا کچھ دن. موٹر سائیکل چلانی سیکھنی ہے تو کوئی موٹر سائیکل کا ماہر ہو, اس کے ساتھ کچھ دن رہنا پڑے گا. آدمی نمونے کا محتاج ہے. کوئی ایک اگر اس کو موٹر سائیکل سیکھنی ہے تو اس کو کوئی ایسا آدمی چاہیے جو موٹر سائیکل کا ماہر ہو. گاڑی چلانی سیکھنی ہے, ڈرائیونگ سیکھنی ہے, تو ڈرائیونگ کے ماہر کی طرف اس کی نگاہ جاتی ہے کہ میں کس سے سیکھوں. اس کے ساتھ کچھ دن رہنا پڑے گا, اس کی ہدایات پر عمل کرنا پڑے گا, جیسے وہ کہے اپنی مرضی کو ہٹا کر اور اس کی مرضی پر چلنا پڑے گا. پھر آپ گاڑی سیکھ جاتے ہیں, آپ موٹر سائیکل سیکھ جاتے ہیں, آپ تیراکی سیکھ جاتے ہیں, سوئمنگ سیکھ جاتے ہیں. دنیا کے یہ فنون ہیں, یہ بغیر کسی ماہر کے نہیں آتے. یہ فنون محتاج ہیں کہ کوئی ماہر ہو. یہاں تک کہ پانچ سال ایک میڈیکل کالج میں پڑھ کر پانچ سیمسٹر وہ پاس کر لیتا ہے, سارے سیمسٹر پاس کر لیتا ہے, لیکن پھر بھی اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ پریکٹس کے قابل نہیں ہیں، ایم بی بی ایس ابھی نہیں ہوئے آپ پورے مکمل طور پہ، ایک سال ہاؤس جاب کیجئے، ایک سال اس کو ہاؤس جاب کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہاؤس جاب کیا ہے؟ اور یہ ہاؤس جاب ایسی ہوتی ہے کہ اس میں رات کو بھی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، رات رات بھر اسپتال میں مریضوں کی چیخوں پکار سنو، ان کو دیکھو کس طرح ان کا معالجہ کیا جاتا ہے۔ یہ سینئر ڈاکٹر، بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ رہنا، ان کی صحبت میں رہنا، کس طرح وہ مریض کو کا علاج کرتے ہیں اور کس طرح کن حالات میں کیا دوائیں دیتے ہیں، کس طرح وہ کون کون سے انجیکشن لگاتے ہیں، کون کون سی دوائیں دیتے ہیں، کتنی دوائیں دیتے ہیں، کس طرح ڈوزیج ہوتی ہے، تو وہ ساری یہ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں۔ گویا وہ پانچ سال وہ جو پڑھے وہ تھیوری ہے، اب پریکٹیکل ایک سال اس میں پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے، ایک سال رہنا پڑتا ہے سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ، اور اس کے بغیر اس کو پریکٹس کی اجازت نہیں ہوتی۔ کھیل کود کو لے لیجیے، جو جتنے بڑے بڑی ٹیمیں ہوتی ہیں ان کو یہ اپنا کوچ مقرر کرتی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کوچ کیوں بناتے ہیں؟ ان ٹیموں سے میرا سوال یہ ہے، آپ کوچ کیوں بناتے ہیں؟ وہ کوچ ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی فلاں غلطی مت کرنا ورنہ مقابلہ ہار جائیں گے، فلاں مقابلے میں آپ نے فلاں غلطی کی جس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، آئندہ یہ غلطی نہ ہو ورنہ پھر نقصان ہوگا۔ یہ کوچ، شیخ کو آپ کوچ سمجھ لیجئے۔ تو یہ وہ اصول ہے جس کو دنیا مانتی ہے، دنیا کے لوگ تسلیم کرتے ہیں، سارے فنون میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، تو دین میں کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ دین میں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ یہاں شیطان نے عقل کا پردہ ڈال رکھا ہے، یا اللہ سے دوری کا پردہ اس نے ڈال دیا، تو یہاں سمجھ میں نہیں آتا، باقی تمام دنیا میں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں اکثر طلبا سے کہتا ہوں کہ تمہارا تفسیر کا استاد الگ ہے، احادیث کے استاد ہیں، ہر اس احادیث میں بھی ہر حدیث کی کتاب کا الگ الگ استاد ہے، ایسا نہیں ہے کہ ساری احادیث کی کتابیں ایک استاد پڑھا ہے، ہر حدیث کی کتاب کا الگ استاد ہے، تفسیر کا الگ استاد ہے، فقہ کا الگ استاد ہے، صرف کا الگ استاد ہے، ناف کا الگ استاد ہے۔ میں نے کہا تقویٰ کا استاد کون ہے؟ تقویٰ کا استاد کون ہے؟ تفسیر کے استاد سے آپ تفسیر میں مہارت حاصل کرتے ہیں، حدیث کے استاد سے پڑھ کر آپ حدیث میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اور فقہ کے استاد سے پڑھ کر آپ فقہ میں مہارت حاصل کرتے ہیں، ناف کے استاد سے پڑھ کر آپ ناف میں کامل ہو جاتے ہیں، صرف کے استاد سے پڑھ کر آپ صرف میں کامل ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی تقویٰ کا استاد بھی تو بنانا چاہیے کسی کو، جس سے آپ تقویٰ سیکھ کر تقویٰ میں ماہر ہو جائیں۔ یہی وہ ماہر ہے جس کی صحبت کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، میں تقویٰ اختیار کرو، اور کسی جو اپنے تقویٰ میں ماہر ہیں، جو اپنے تقویٰ میں صادق ہیں، سچے ہیں، دکاندار نہ ہوں، دھوکے باز نہ ہوں، جو صادق فی التقویٰ ہیں ان کے ساتھ رہو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو میری طرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میری طرف جھکاؤ رکھتا ہوں۔ اللہ کی طرف جھکاؤ رکھنے والے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان لوگوں کا یہ مقام ہے کہ ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو وہ لوگ، جس بات کو وہ لوگ جو اہل تقویٰ بھی ہیں اور اہل علم بھی ہیں، اہل تقویٰ بھی ہیں، ان کو جگا دو بھائی، دیکھو بھائی ایسے بیٹھو، یہ نیند کی نیت نہ باندھو. یہ نیند کی نیت باندھنا اس کو کہتے ہیں ایسے بیٹھنا, اس طرح دینی مجلس میں ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے. آپ نیند کی نیت باندھیں گے نیند آ جائے گی. دھیان سے سننا چاہیے ورنہ نہیں ہوتا اس سے. تو بھائی پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا, ہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن, جس بات کو وہ لوگ جن کے پاس تقویٰ بھی ہے اور علم بھی ہے, یہ دو چیزیں جن کے پاس ہیں وہ مراد ہیں یہاں پر. علم بھی مکمل کامل درجے کا علم, راسخ علم, پختہ علم, اور تقویٰ بھی ان کے پاس ہے. ایسے لوگ جس بات کو پسند کر لیں تو وہ اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ ہوتی ہے. ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن, وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوتی ہے, پسندیدہ ہوتی ہے. ان لوگوں کا یہ مقام ہے, علم میں پختہ اور تقوی میں پختہ لوگ, ان کو دیکھو وہ کس چیز کو پسند کر رہے ہیں, کس راستے پر وہ چل رہے ہیں, بس اس راستے پہ چلو. اور یہی مراد ہے اس آیت میں, واتبع سبیل من اناب الی, اتباع کرو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف جھکاؤ رکھتا ہو, انابت رکھتا ہو, جھکاؤ رکھتا ہو. اور من کے عموم میں سارے اہل تقوی اور اہل علم داخل ہیں, جن کے پاس علم ہے اور تقوی ہے وہ سب اس میں داخل ہیں. واتبع سبیل من اناب الی, اور جو نمونے کا آدمی محتاج ہوتا ہے تو جب وہ کسی ایسے کو تلاش کر لے گا جو اللہ کے احکامات اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈوبا ہوا ہو, اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا متبع ہو, تو بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں سنت تو ہے لیکن اس سنت کو ادا کیسے کیا جائے, یہ دیکھ کر, اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے ہاں یہ سنت طریقہ یہ ہے, اس سنت کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے. ماس کتاب میں پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک صاحب نے کہیں ان کا جانا ہوا کسی ایسے ملک میں جہاں انگریزی بولی جاتی تھی اور ان کو صحیح طرح آتی نہیں تھی, انہوں نے کہا کوئی تھوڑی بہت شدھ بدھ تھی انگریزی کی, تو انہوں نے اردو سے انگلش ڈکشنری لے لی, وہ ڈکشنری جس میں اردو سے انگلش کا یعنی ترجمہ ہوتا ہے, اردو کا کوئی لفظ ہو آپ کو دیکھنا ہو انگلش میں کیا ترجمہ ہے اس کا, وہ انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لی. اب وہاں گئے ایک ہوٹل میں جا کے بیٹھے تو ان کو زبان کا بوجھ بہت پسند تھا, تو وہ آیا پوچھنے کے لیے بھائی آپ کو کیا چاہیے, تو انہوں نے زبان کا لفظ نکالا, اس کے آگے لکھا ہوا تھا لینگویج, تو انہوں نے کہا ایک لینگویج چاہیے, تو وہ ہنسا نہیں ہوگا کہ کیا کہہ رہے ہیں. زبان لینگویج ٹھیک, اور ہونا کیا چاہیے, یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کو ٹنگ کہا جاتا ہے, وہ تو ان کو آیا نہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بس خالی کتاب دیکھنے سے انہوں نے ایک چیز کو سمجھنا چاہا, کتاب دیکھ کر, ماس کتاب دیکھ کر. تو کہنے لگے زبان کا ترجمہ لینگویج چاہیے مجھے. تو کتابی علم کا یہ حال ہوتا ہے, اور کتاب پڑھ کر کوئی کھانا بنانے کھڑا ہو جائے جس کو کھانے بنانے کا کوئی تجربہ نہ ہو, تو ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہاں اس جگہ پہ بیان فرمایا تھا, یہاں کرسی رکھی ہوئی تھی تو میں یہاں قریب ہی بیٹھا ہوا تھا, فرمایا نہ جانے کیا ملغوبہ تیار کرے گا, کھانا پکانا آتا نہیں، خالی ریسیپی پڑھ لی، ترکیب پڑھ کے اور کھانا پکانے کھڑے ہو گئے. کسی کھانا پکانے والے سے رابطہ نہیں کیا جو ماہر تھا، اس سے رابطہ کچھ نہیں کیا، خود ہی بس پکا. تو ایک کھانے کی دنیا میں ایک نئی ڈش کا اضافہ ہوگا، عجیب و غریب سی. اور ان کے بڑے بھائی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کا بھی یہیں اس کی اجتماع میں یہاں ان کا بھی بیان ہوا، انہوں نے کہا نہ جانے کیا دال کا دلیا بنائے گا، اس کو کھانا پکانا آتا ہی نہ ہو، ماس ترکیبیں کتاب میں پڑھ کر کھانا پکانے کھڑا ہو جائے، نہ جانے کیا دال کا دلیا بنائے گا. ہاں کسی ماہر سے رابطہ کیا ہوتا اور اس سے پوچھ پوچھ کے عمل کیا ہوتا تو وہ کھانا جو جیسا بنتا ہے، جس طرح اس کی لذت ہوتی ہے، ویسا تیار ہو جاتا. ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ راہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ وہاں گلشن میں یہ بیان کے دوران یہ بات فرمائی کہ اکثر مساجد میں محراب وغیرہ میں دیواروں پر کلمہ شریف لکھا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگرچہ کہ حضرت اس کے مخالف تھے، حضرت اس کے مخالف تھے، یہ ایک مثال کے طور پہ یہ بات دی گئی. یہ بات الگ ہے کہ لکھنا ناجائز بھی نہیں، لیکن حضرت اس کے مخالف تھے. وجہ اس کی حضرت کی نظر میں ہوگی کچھ، وہ بعض اوقات ایسا میں نے دیکھا ہے چھپکلیاں اوپر چل رہی ہیں، گرد لگی ہوئی ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو حضرت غالباً اس وجہ سے اس کو مناسب نہیں سمجھتے تھے. تو فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوتے ہیں اور کلمہ شریف لکھا ہوتا ہے، آپ وہ اس کو لے کر بیٹھ جائیں کاغذ اور قلم کے، اس کے جیسا لکھنا چاہیں جیسا وہ لکھا ہوتا ہے، تو 10 سال بھی لگ جائیں آپ نہیں لکھ سکیں گے. 10 سال بھی آپ لگا دیں وہ ایسا نہیں لکھ سکیں گے جس خوبصورت طریقے سے وہ لکھا ہوتا ہے. لیکن جو لکھنے کا ماہر ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں کہ بھائی مجھے ذرا ایسا لکھوا دو، اور ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑ دیں. یہ نہیں کہ وہ کہے آپ یوں لے کے جائیں تو وہ آپ کہیں کہ نہیں جی یہاں کیوں لے جا رہا ہوں میرے ہاتھ کو، میں تو یوں لے کے جاؤں گا. ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑ دیں، وہ آپ کے ہاتھ کو جہاں چاہے لے کر جائے، تو آپ 10 منٹ میں ویسا لکھ لیں گے. ورنہ خود لکھنے بیٹھتے رہے 10 سال تک بھی نہیں لکھ سکتے. ماہر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں اور اپنے ہاتھ کو جیسے وہ آپ کو لے کر چل رہا ہے ویسے چلیں، پھر دیکھیے 10 منٹ میں بھی، 10 منٹ سے بھی کم وقت میں اگر کوئی چھوٹا کلمہ ہے، چھوٹا لفظ ہے، تو آپ 10 منٹ سے بھی کم وقت میں آپ کو وہ لکھوا دے گا. یہی حال ہے کہ جو اپنی عبادت پر قانع رہتا ہے، قناعت کر لیتا ہے، اس کا یہی حال ہے. تو اس لیے کسی اللہ والے کی صحبت کو، کسی ماہر کی جو تقوی میں صادق ہو، اس کی صحبت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرض قرار دیا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں میرے نزدیک فرض عین ہے. کس طرح وہ لے کر چلتا ہے، کس طرح، بس گویا یوں سمجھیں کہ جو کثوب فی ید الغسال کالمیت فی ید الغسال، کہ جیسا کپڑا دھونے والے کے ہاتھ میں کپڑا ہوتا ہے آپ ویسے ہو جائیے. وہ اس کو پٹکتا ہے. اب تو یہ دور چلا گیا، دھوبی گھاٹ وغیرہ ہوتی تھی پہلے، اس پہ ایک وہ چوکھٹ سی بنائی جاتی تھی، اس پہ وہ اس کو پٹکتا تھا پوری قوت سے. ایک تو مجاہدہ یہ کرایا جاتا تھا اس کو کپڑے کو، اور پھر وہ اس کو سخت ترین دھوپ میں اس کو سکھایا جاتا تھا، یہ الگ ایک مجاہدہ ہے. اگر کپڑا انکار کر دے کہ نہیں ہم نہیں کریں گے یہ مجاہدہ، کہ ہمیں پہلے پٹکا جائے پھر نچوڑا جائے، اس کے بعد ہی نچوڑا جاتا ہے اس کو، یہ دوسرا مجاہدہ ہے. پھر تیسرا مجاہدہ یہ ہے کہ سخت ترین دھوپ میں ڈالا جاتا ہے. اس کے بعد چوتھا مجاہدہ یہ ہے کہ گرم گرم استری اسے پھیری جاتی ہے. ان تمام سخت ترین مراحل سے اگر یہ ہماری جلد کے ساتھ ہو تو ہماری جلد بچے بھی نہ. ان سخت ترین مراحل سے گزرنے کے بعد جب وہ کپڑا جسم پر آتا ہے تو خوشنما معلوم ہوتا ہے. سب اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ہاں جی بڑا اچھا کپڑا لگ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. تعریف تو لوگ کرتے ہیں لیکن پیچھے جو مجاہدہ ہے وہ اس پر نظر نہیں جاتی کہ اس کپڑے نے مجاہدہ کتنا اٹھایا ہے. تو یہ ہے اس کے, وہ آپ سے مجاہدہ کروائے, یہ کرو وہ کرو, آپ کی مرضی کے خلاف بہت سی چیزیں پیش آئیں گی, مگر آپ کیجئے اس کو, اس کی تعلیمات پر عمل کیجئے, پھر آپ کچھ بن جائیں گے. یا کل میت فی ید الغسال, جیسے میت ہوتی ہے نہلانے والے کے ہاتھ میں, وہ جیسے کروٹ دے, کپڑے اتارے پہلے, پھر کروٹیں دے, نہلاتا ہے, وضو کراتا ہے, پھر کفن پہناتا ہے, اس میں کروٹ دینی ہوتی ہے, یہ سارے کس طرح وہ کرتا ہے, بالکل اسی طریقے سے ہم اس کے ہاتھ میں مردہ بن جائیں, تب تو فائدہ ہے. اور اگر کوئی کہے نہیں یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں حکیم الامت فرماتے تھے, حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو مرید کیوں کرے اور جو طالب علم کیوں نہ کرے, دونوں کو کان پکڑ کے چراگاہ میں بھیج دینا چاہیے. جو کیوں جی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں, بھائی کیوں کا تو آپ پھر آئے کیوں ہیں ہمارے پاس. تو جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے کیوں آپ اہل دل کی مجالس میں جائیے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے کیوں آپ اہل دل کی مجالس میں جائیے. جب تک آپ کو اپنی رائے کے فنا کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے تو آپ مت جائیے کسی اللہ والے یا اس کے غلام کے پاس. اگر آپ اپنی رائے کو فنا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کچھ بننے کا ارادہ رکھتے ہیں تب آپ جائیے. تو یہ ہے وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اتباع کرو اس شخص کے راستے کا جو میری طرف جھکاؤ رکھتا ہو, انابت رکھتا ہو. بھائی موبائل یہاں بند کر کے بیٹھا کیجئے, بھائی موبائل بند کر کے بیٹھا کیجئے, یہ بھی ادب کے خلاف ہے. تو انابت اور جھکاؤ اللہ تعالی کی طرف رکھنے والے, ان کے راستے کی اتباع کرو, ان کے کہنے پر چلو, ان کی تعلیمات پر عمل کرو, پھر دیکھو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی اللہ تعالی نے طبیعت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ نمونے کا محتاج ہوتا ہے, اس کو دیکھ کر وہ چلتا ہے. مکان عمارت تعمیر کرنی ہے تو پہلے نقشہ بنایا جاتا ہے, یہ نقشہ ہی نمونہ ہوتا ہے, اس کے مطابق پھر آگے اس کو کام کو شروع کیا جاتا ہے. درزی پہلے کپڑے بناتا ہے تو اس کا فرما پہلے بنا لیتا ہے, اس کے مطابق وہ پھر کپڑوں کو سیتا ہے. بالکل اسی طریقے سے عمارت کی تعمیر, کپڑوں کا سینا اور دیگر امور ہیں. دنیا کے فنون سیکھنے کے لیے کسی ماہر کی تلاش, بالکل اسی طرح تقوی کے لیے بھی یہی معاملہ ہے. یہ تقوی اگر سیکھنا ہے تو کسی صادق سے تقوی, جو اپنے تقوی میں سچا ہو, اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر تقوی نہیں آتا, عادتاً محال ہے کہ تقوی آ جائے. حکیم الامت فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ کوئی بھی شخص دنیا میں اس کو اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوا جب تک اس نے کسی اللہ والے تعلق رکھنے والے, اللہ سے تعلق رکھنے والے کی صحبت نہ اٹھائی, ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر, یہی راستہ ہے. اور فرمایا جہاں اس کے بغیر بظاہر نظر آ رہا ہو کہ اس کے بغیر ہوا ہے, اہل اللہ کی صحبت کے بغیر ہو گیا, کوئی صاحب نسبت ہو گیا, تعلق مع اللہ اس کو حاصل ہو گیا, فرمایا یہ بھی کسی اللہ والے کی دعا لگی ہے, اس کو کسی کی نظر لگی ہے, کسی کی دعا لگی ہے, اس سے ہوا ہے, ایسے نہیں ہوتا. حکیم الامت تو ظاہر ہے حکیم الامت تھے، وہ عالم کو عالم کی لائن سے سمجھاتے تھے اور غیر عالم کو اس کے انداز سے سمجھاتے تھے. اب سنیے، میں دونوں کی مثالیں پیش کرتا ہوں. ایک عالم آئے حکیم الامت کے پاس اور انہوں نے کہا، حضرت یہ جو آپ کہتے رہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی صحبت اٹھانی چاہیے، اللہ والوں کی صحبت اٹھانی چاہیے، تو یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، جلالین شریف ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کافی نہیں ہے؟ تو یعنی ہم ان کو پڑھ کر بھی اللہ والے ہو سکتے ہیں اور صاحب نسبت ہو سکتے ہیں. حضرت نے فرمایا، مولانا آپ تو عالم ہیں، یہ بتائیے کہ تزکیہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟ یہ جواب دیجئے، تزکیہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟ یہ اشارہ تھا قرآن کریم کی آیت کی طرف، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. ویزکیہم یہ تزکیہ فعل متعدی ہے. فعل متعدی اس فعل کو کہا جاتا ہے جو فاعل پر تمام نہ ہو، ایک فاعل ہو اور ایک مفعول بھی ہو. اور فعل لازم اس کی ضد فعل لازم ہے جو خود فاعل پر تمام ہو جائے. اس کی مثال یوں سمجھیں، جیسے یوں کہا جائے زید نے کھانا کھایا، یہ کھانا کھانے کا جو فعل ہے جس کو ہم ورب کہتے ہیں انگلش میں، یہ فعل فاعل پر تمام ہو گیا، یعنی زید نے کھانا کھا لیا. اب دوسرا جملہ سنیے، فعل متعدی، زید نے کھانا کھلایا. اس جملے سے آپ کے ذہن میں فوراً یہ تاثر ابھرے گا اس کو سن کر کہ کم سے کم ایک آدمی ضرور ہوگا جس کو زید نے کھانا کھلایا ہے. کھانا کھلایا اور کھانا کھایا، یہ فاعل پر تمام ہو گیا، خود یعنی زید نے خود کھانا کھا لیا، اور کھلایا مطلب یہ کم از کم ایک آدمی ہے جس کو زید نے کھانا کھلایا ہے. تو ایسے ہی زکیہ یزکا، پاک صاف ہو جانا، اور زکا یزکی تزکیہ، پاک صاف کرنا. تو جب یہاں یہ معاملہ ہے پاک صاف کرنا، تو کم سے کم ایک پاک صاف کرنے والا ہوگا اور ایک وہ ہوگا جس کو پاک صاف کیا جا رہا ہو. تو وہ یزکیہم فعل متعدی ہے. تو ان عالم سے حضرت نے یہی سوال کیا کہ مولانا آپ تو عالم ہیں، ذرا یہ بتائیے تزکیہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟ کہنے لگے، حضرت میں سمجھ گیا. اب ایک عالم کی بات سنی آپ نے، ایک عام آدمی آئے، غیر عالم تھے وہ آئے، لیکن بات چیت کے بڑے ماہر تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے، لوگوں کو حضرت بہت، یعنی کیونکہ حضرت سے باتوں میں کون جیت سکتا تھا. تو ایک دفعہ ایک صاحب آ کر کہنے لگے، حضرت یہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کیوں فرض کی ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، آپ کی ناک یہاں کیوں ہے، یہاں کیوں نہیں ہے، ادھر سر کے پیچھے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت اگر یہاں پر ہوتی تو بہت عجیب لگتی. حضرت نے فرمایا، بالکل غلط جواب ہے، اگر ساری دنیا کے انسانوں کی ناک یہیں ہوتی تو عجیب لگتی. ساری دنیا کے انسانوں کی ناک یہیں پہ اللہ بناتے تو عجیب لگتی. اب کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. ایک صاحب آئے کہ وہ یہ آزا بولیں گے قیامت کے دن، کیسے بولیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا، زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ اب خاموش. تو اسی طرح یہ صاحب آئے اور کہنے لگے، حضرت یہ آپ جو کہتے رہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی صحبت اٹھانا فرض ہے اور فرض عین بھی فرماتے ہیں آپ، تو یہ کیوں ہے؟ بغیر کسی اللہ والے کی صحبت اٹھائے ہوئے بھی تو کوئی اللہ والا بن سکتا ہے. حضرت نے فرمایا، اللہ والا تو ہونا اور اللہ کا ولی ہونا تو بہت چھوٹی چیز ہے. جب آپ صحبت کے بغیر بن سکتے ہیں تو آپ صحابی بنیے، اللہ والا کیوں بن رہا ہے خالی، ولی کیوں بن رہا ہے، صحابی بنیے. تو انہوں نے کہا، حضرت صحابی بننے کے لیے تو حضور کی صحبت چاہیے جو آج کل دستیاب نہیں ہے. حضرت نے فرمایا، پھر تابعی بن جائیے. انہوں نے کہا، تابعی بننے کے لیے صحابہ کی صحبت چاہیے. حضرت نے فرمایا تبع تابعی بن جائیے, اس کے لیے تابعین کی صحبت چاہیے. کہنے لگے حضرت میں بھی سمجھ گیا. تو بات یہی ہے کہ کوئی اس طرح بن نہیں جاتا خود کتابیں پڑھ کر. کتابیں پڑھ کے کوئی تیرنا سیکھ لے؟ آج کل تو یہ انٹرنیٹ اور اس کا دور ہے, میں سمجھتا ہوں کہیں آپ کچھ بٹن وٹن دبائیں تو تیرنے کی ترکیب بھی نکل آئے گی کہیں سے. اس کو پڑھ کر پانی میں اتر جائیے, سوچیں کیا حال ہوگا, کیا نتائج ہوں گے اس کے. جب تک کسی تیرنے والے کے ساتھ آپ نہیں گزاریں گے کچھ وقت, اس کی تربیت میں نہیں رہیں گے, آپ نہیں سیکھ سکتے تیرنا. اور اگر آپ نے کوشش کی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. یہ جان کو خطرے میں ڈالنا ہے. بالکل اسی طرح یہ اللہ تک پہنچنا, اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کرنا, اللہ تک پہنچنا, اللہ کا تعلق حاصل کرنا, یہ بغیر کسی رہبر کے نہیں ہوتا. اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں, من نہ جویم زی سپرو. آج کل سیاسی لوگوں نے اس کو اپنا لیا ہے, ہم کو منزل نہیں رہنما چاہیے. اور یہ بالکل صحیح ہے, لیکن اس کو ہائی جیک کیا اہل سیاست نے. جملہ صحیح ہے بالکل. من نہ جویم, مولانا روم کے شعر سے تائید ہوتی ہے اس کی, من نہ جویم زی سپس رائے اسیر, پیر جویم پیر جویم پیر پیر. ایک مصرے میں پیر جویم پیر جویم پیر, چار دفعہ پیر پیر کا لفظ استعمال کیا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے. فرمایا میں ایسے ہی اللہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کروں گا, پہلے میں پیر تلاش کروں گا, پیر تلاش کروں گا, پیر تلاش کروں گا. چار مرتبہ یہ پیر جویم پیر جویم پیر پیر, ایسے نہیں اللہ کا راستہ طے کروں گا. تو بھائی بات یہی ہے, آپ گلستان جوہر آنا چاہتے ہیں, اس سے پہلے آپ نہ آئے ہوں نہ جانے آپ کتنے آدمیوں سے پوچھیں گے, ہاں بھائی کہاں جانا ہے, یہ پتا ہے یہ پتا ہے یہ اس ایڈریس میں مجھے پہنچنا ہے, وہ آپ کو بتائیں گے, ہاں بھائی یہاں سے چلے جائیں, ایسے مڑے, بائیں جانب مڑے اور پھر دائیں جانب مڑنا ہے, پھر سیدھے چلنا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کا راستہ ایسے ہی بس الٹپ طے ہو جائے گا, کوئی ضرورت نہیں, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, کسی کو رہبر بنانے کی ضرورت نہیں. صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت, آپ کی معیت کا کیا کہنا. آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, چھوٹے درجے کے صحابہ نے کسی بڑے درجے کے صحابی کا دامن پکڑا. یہی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے حلقے میں 800 افراد ہوتے تھے. 800 افراد حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جن میں صحابہ بھی تھے اور تابعین بھی تھے, صحابہ بھی تھے اور تابعین بھی تھے. 800 افراد ان کے پاس آتے تھے, ان سے نسبت حاصل کرتے تھے, تقویٰ سیکھتے تھے, حضور کی باتیں سنتے تھے. یہ اجلاعی, آپ اس کو اصلاحی مجلس کہہ لیں. اور مسجد نبوی میں ان کی مجلس ہوتی تھی, حضرت تمیم داری کی مجلس مسجد نبوی میں ہوتی تھی, بعض صحابہ نے ان سے تعلق قائم کر لیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے صحابی ہیں, فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی مجلس ان کے گھر پر ہوتی تھی ہفتے میں ایک مرتبہ. ان کے گھر میں کچھ صحابہ جو ان سے انسیت رکھتے تھے وہاں جمع ہو جاتے تھے. وہ کیا مجلس ہوتی تھی, یہ بھئی اللہ کی نافرمانی سے بچو, گناہوں سے بچو, بس یہ ایک اصلاحی مجلس جس کو آپ کہہ لیجئے. وہ علمی مجلس بھی ہوتی تھی, اصلاحی مجلس بھی ہوتی تھی, اس میں احادیث اور آیات سنائی جاتی تھیں. تو یہ گویا علمی مجلس بھی ہوئی اور اصلاحی مجلس بھی ہوئی. تو چھوٹے درجے کی ایک اچھا خاصا باب ہے. حضرت مسور ابن مخرمہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے ساتھ رہتے تھے تاکہ ان سے تقویٰ سیکھیں. بڑے درجے کے صحابہ نے بڑے درجے کے صحابہ کو اپنا رہنما، اپنا رہبر، یا جس کو شیخ کہہ لیں، مرشد کہہ لیں، وہ بنا لیا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آپ کا فیملی ڈاکٹر ہو، وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا تو ایک ڈاکٹر ہمیں ملا تھا، بس ہم کسی سے علاج نہیں کرائیں گے، وہ تو دنیا سے چلا گیا. بھائی وہ دنیا سے چلا گیا، آپ جب بیمار ہوں گے تو بیمار ہی پڑے رہیں گے، کسی اور ڈاکٹر کو ڈھونڈیں جو قابل ہو، اس ڈاکٹر کو ڈھونڈیں جس سے آپ کی طبیعت ملتی ہو، آپ کو فائدہ ہو جائے اس کے نسخوں سے. اور جو یہ کہے کہ نہیں ہمیں تو بس ایک ملا تھا، اس کے بعد ہمیں نہیں چاہیے کوئی، تو اس کو کہا جائے گا بیوقوف ہے. یا یہ پہلے جیسے نہیں ہے، بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے جیسے نہیں ہے. مولانا زکریا رحمہ اللہ شیخ الحدیث نے ان کے ملفوظات میں ہے، میں نے خود پڑھا، فرمایا کہ ایک شیخ کے بعد جب دوسرا شیخ بناؤ تو یہ مت سوچو یہ میرے پہلے شیخ کے جیسا نہیں ہے، اس سے کم درجے کا ہے، ویسا نہیں ہے. فرمایا یہ مت سوچو، بلکہ یوں سوچو کہ ان کے بعد ان کے جیسے بھی نہیں ملیں گے. بزرگوں کی باتیں بڑی عجیب ہیں. فرمایا یہ مت سوچو کہ یہ میرے پہلے شیخ کی طرح نہیں ہے، ان کے درجے کے نہیں ہے، بلکہ یہ سوچو کہ ان کے بعد ان کے جیسے بھی نہیں ملیں گے. اور اس کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان موجودہ جو حکیم ہیں ان سے میں علاج نہیں کراؤں گا، یہ حکیم اس درجے کے تھوڑی ہیں جس درجے کے حکیم اجمل خان تھے. تو حضرت نے فرمایا کیا حکیم اجمل خان مرحوم دہلی کے قبرستان سے اٹھ کر آئیں گے اس کا علاج کرنے کے لیے، اس کے اس جملے پر؟ ارے نادان، جو اس وقت موجودہ حکیم ہیں ان میں سے کسی کو جو بہتر ہو ان کو تلاش کرو اور ان سے علاج کراؤ. جو موجودہ حکیم ہیں، جیسی روح ویسے فرشتے بھائی، جو اب موجودہ ہیں ان سے علاج کراؤ. تو یہ نادانی کی باتیں. تو یہ بھی بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ پہلے جیسے نہیں ہے، پہلے جو شیخ تھے وہ ان کی کیا بات تھی، اب یہ وہ ویسے نہیں ہے. اور یہ سب شیطان کے حربے ہوتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح دور کر دے، اس کی اصلاح نہ ہو سکے، کسی نہ کسی طریقے سے بدزن کرتا ہے. جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی سنایا تھا، کسی وقت میں نے شاید عرض کیا تھا کہ وہ ہمارے شرافت حسین صاحب تشریف لاتے تھے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے سسر تھے، وہ حضرت کے پاس بہت ان کی الہ آباد سے دوستی تھی ہندوستان سے. تو وہ مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آبادی ان کے یہاں کسی اپنے دوست کو لے گئے ان کی ان سے ملاقات کرانے کے لیے. تو حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بادام اور پستے کھا رہے تھے، ان کے سامنے رکھے ہوئے تھے، وہ کھا رہے تھے. ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جب باہر نکلے تو انہوں نے پوچھا، بھائی کیسا رہا آپ نے، کیسی ملاقات رہی، کیسا تاثر رہا آپ کا؟ انہوں نے کہا یہ کوئی اللہ والے، یہ تو بادام اور پستے کھا رہے تھے. استغفر اللہ، یہ الفاظ تھے ان کے، یہ کوئی اللہ والے ہیں، یہ تو بادام اور پستے کھا رہے تھے، پھر کیا کھائیں بھائی؟ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اپنے بندے کے اوپر اپنی دی ہوئی نعمتوں کے اثرات دیکھیں. اپنے بندے کے اوپر اپنی نعمت، جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں اس کے اثرات دیکھیں. ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے لاکھوں روپے کا کمرہ بنایا ہوا تھا، باتھ روم ان کا لاکھوں روپے، بلا مبالغہ ایک کمرہ لاکھوں روپے کا، شیشے کا کام اور سب بہت عمدہ انہوں نے کرا رکھا تھا ان کے. اور صاحب نسبت اہل علم اور اہل فتویٰ بھی تھے وہ. ان کے بارے میں ایک صاحب نے میرے سامنے بات کہی کہ یہ کوئی بزرگ ہیں، ان کا تو ایک کمرہ لاکھوں روپے کا ہے، جو گاڑی ان کی ہے وہ 35 لاکھ روپے کی ہے. وہ گاڑی تھی ان کی بہت شاندار، چوڑی گاڑی تھی، لمبی چوڑی گاڑی تھی، شاندار گاڑی تھی، میں نے بھی دیکھی وہ گاڑی. تو اس نے دیکھو یہ کوئی اللہ والے ہیں، لوگوں کو فہم نہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں. اللہ نے ان کو دیا ہے تو وہ کر رہے ہیں، ان کو وہ اترانا تھوڑی، اترانا اور ہے، تکبر کرنا اور بات ہے، وہ ان کے دل میں ہے ہی نہیں، کوسوں دور ہے. وہ تو اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں اور آپ اپنی بدگمانی میں محروم ہو رہے ہیں. وہ تو اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے کو جو نعمتیں دی ہیں اس کے اثرات نظر آئے بندے کے اوپر، میرے بندے کے اوپر. اگر اللہ نے اس کو کروڑوں دیے، خوب مال دیا ہے، تو اچھا ہے لاکھوں روپے کا کمرہ بنوا لے اپنا، وہ لاکھوں روپے کی وہ گاڑی خریدے، اچھی گاڑی میں سفر کرے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اترائے نہیں، تکبر نہ کرے، کافی ہے. بلکہ ثواب ملے گا اس کو کہ وہ اس حدیث پر عمل کر رہا ہے، حضور کی خواہش پر عمل کر رہا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ اپنی نعمت کے اثرات اپنے بندے پر دیکھیں. بلکہ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلا کر تنبیہ فرمائی، مال و دولت کے باوجود وہ بہت معمولی درجے کا لباس پہنتے تھے. آپ نے ان سے فرمایا اللہ تعالی اس بات کو پسند کرتے ہیں تو تم کیوں نہیں پہنتے اچھے درجے کے کپڑے، عمدہ کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ اب بتائیے، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی غلط ہے پھر تو، العیاذ باللہ. لہذا یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں جن سے اہل اللہ سے آدمی کو دور کر دیتا ہے شیطان. اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ مولوی یا اللہ والے یہ اصل میں ملامتی فرقہ ہیں. یہ تو ایک بطور تعریف کے اور مزاح کے حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے. ملامتی فرقہ ایک فرقہ تھا، باقاعدہ فرقہ گزرا ہے، اور اس کا جو اس کے عقائد وہ بالکل عیسائیوں کے کنفیشن سے ملتے جلتے تھے. کنفیشن اس کو کہتے ہیں کہ آدمی شراب پیتا رہے، سور کا گوشت کھا، سارے گناہ کرتا رہے اور آخر میں پریسٹ کو یا پادری کو بلا کے اعتراف جرم کر لے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا، بس اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے آخر وقت میں آ کر، یا سارے گناہ کرتے رہو، اتوار کے دن چرچ چلے جاؤ تو گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ گویا ایک کنفیشن کا جو عقیدہ ہے کہ موت کے وقت پادری کو بلا کے توبہ کر لو، اس کے سامنے اعتراف قصور کر لو. تو یہ ملامتی فرقہ بھی ایسے ہی کچھ ملتے جلتے خیالات اور عقائد تھے. وہ یہ تھے کہ سب کچھ کرتے رہو، سارے گناہ کرو، بس اپنے آپ کو ملامت بھی کرتے رہو، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بہت گناہگار ہیں، گناہ چھوڑنے کی کوئی کوشش بھی نہ کرو، بس یہ کہتے رہو، ہم بہت ملامت کرتے رہو اپنے آپ. یہ ایک فرقہ گزرا ہے، اب اس فرقے کا وجود نہیں، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک بطور فرقے کے ایسے لوگ گزرے ہیں. تو مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے کہ مولوی یا اللہ والے بھی ملامتی فرقہ ہیں، لیکن وہ اس معنی میں ہے کہ ان کے پاس اگر مال آ جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ ان کے پاس مال کہاں سے آ گیا، یہ تو اپنی یہی خانقاہ میں رہتے ہیں، کوئی کاروبار وغیرہ بھی نہیں ہے، یا مدرسے میں پڑھاتے ہیں، تو ان کے پاس مال کہاں سے آ گیا؟ یقیناً یہ دو نمبر کام کرتے ہیں، دو نمبر کام ہے کوئی ان کا. اور اگر بالفرض کسی اللہ والے اور کسی عالم کے پاس مال ہی نہیں ہے، وہ بےچارا بڑی سادہ اور بہت ہی غربت کی زندگی گزارتا ہے، تو اس کو دیکھ کے کہتے ہیں بھائی جبھی تو ہم اپنے بچوں کو مدرسے نہیں بھیجتے، دیکھو یہ کیا حال ہے. تو یعنی اگر وہ خوشحال ہے تو، اور اگر وہ بےچارا بدحال ہے، غربت میں ہے تو یہ ہے ملامتی فرقہ. ہر صورت میں اس کو ملامت ہی ملامت ہے. بھائی یہ بعض لوگوں کو اس طرح آدمی دور کرتا ہے، اے شیطان دور کرتا ہے اللہ سے اور ان کا راستہ مارتا ہے. وہ کہتا ہے یہ بڑے سخت ہیں. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے ڈاکٹر قرار صاحب آتے تھے وہاں، بہت ہی مزاحیہ آدمی تھے. تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے شیخ تو بہت کڑیل ہیں، یعنی بہت سخت ہیں. انہوں نے کہا میرا نفس بھی تو بہت اڑیل ہے، یہ جواب تھا ان کا، میرا نفس بھی تو بہت اڑیل ہے، تو اڑیل نفس کے لیے کڑیل شیخ چاہیے. جو سخت طریقے سے اصلاح کرے. یہ بڑے سخت ہیں، ان کے پاس مت جانا. تو بھائی نہیں جاؤ گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر گاڑی انکار کر دے ڈینٹر سے کہ بھائی ہمارے یہ ہتھوڑے وغیرہ نہ برساؤں میں تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا عیب ہی رہے گا نا. اور اگر ڈینٹر کے پاس اس کو لے جایا جائے، وہ اس پہ ہتھوڑے مارے ٹھیک ٹھاک طریقے سے، دور دور تک آواز جائے، لیکن ایک اور پھر اس کا پینٹ کرے، تو پتا بھی نہیں چلتا کہ یہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ڈینٹ پڑا تھا. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب گاڑی مجاہدہ برداشت کرے ہتھوڑے کے لگنے کا، ہتھوڑوں کی ضربوں کا. جب تک یہ نہیں ہوگا تو عیب بھی دور نہیں ہوگا. تو یہ جو ہمارے اندر عیب ہیں، یہ ایسے ہی دور ہو جائیں گے بغیر مجاہدے کے. نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں، بڑی ذلتیں ہیں بڑی خواریاں ہیں. جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. بہت عشق میں لذتیں ہیں مگر ہاں گھری خارداروں سے پھلواریاں ہیں. لیکن سب کچھ کر لو تو پھر یہ مقام بھی ہے، میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل اللہ کی صحبت یا ان کے غلاموں کی صحبت، اور جہاں یہ نہ ملے یہ دونوں نہ ہوں، تو وہاں اہل اللہ کی کتابیں بھی کافی ہیں، وہ بھی ان کے صحبت کے قائم مقام ہیں. تو بھائی کچھ نہیں تو یہی صحیح. اللہ کے راستے میں مایوسی تھوڑی ہے، مایوسی کا راستہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے. جو اہل اللہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی قدردانی نصیب فرمائے، اور ان سے استفادے کی ہمیں ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.